کے ساتھ فرعون کے پہلو میں دفن ہو کے مٹ گیا. مصر میں فرائنا کی سرزمین میں مرا تھا نا, اپنی تمام تر فرعون سامانیوں کے ساتھ دفن ہو گیا, فرعون کے پہلو میں دفن ہو کے مٹ گیا. تم نے پالا تھا نا, دیکھ لیا انجام, اور سن لو اب ہمارا بھی اعلان سن لو, حکومت نہیں ہے, ہم صاحبان اقتدار نہیں ہیں. جفا کش نہیں ہوگا, حالات کا مقابلہ کرنے کی اس کو تربیت نہیں دی جائے گی, تو کیا ہوگا, مشکل حالات میں سرنڈر کر جائے گا, مشکل حالات میں سرنڈر کر جائے گا, یعنی ہاتھ پیر چھوڑ دے گا, اور جیسے حالات ہوں گے اس حالات کے دھارے میں بہتا چلا جائے گا. لہذا معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو محنت کا عادی بناؤ تاکہ یہ بڑے ہونے تک محنت کے عادی رہیں. اور پھر ایک حدیث پڑھ دوں آپ کے سامنے, امام جعفر صادق علیہ السلام کی, اور یہی حدیث یا اس طرح سے لفظ کی تبدیلی کے ساتھ یہی حدیث پیغمبر ختم مرتبت سے بھی منسوب ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو اپنا بوجھ دوسرے پر ڈال دیتا ہے, یعنی خود محنت نہیں کرتا, دوسرے پر اپنا بوجھ ڈال دیتا ہے. خبردار, اپنا بوجھ دوسرے پر نہ ڈالو. ان بچوں کو بچپن سے محنت کا, جفا کشی کا عادی بناؤ, اور ان کو سمجھاؤ کہ ہمیشہ ہر انسان دنیا میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا نہیں ہوتا, سونے کا نوالا لے کے پیدا نہیں ہوتا. معاشرے میں بکھرے ہوئے غربت کے نظاروں کو انہیں دکھاؤ, انہیں سمجھاؤ کہ تم یہاں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے, اس میں کوئی تمہارا کمال تو نہیں, کسی کھاتے پیتے گھر میں پیدا ہو گئے, آپ کا کمال تو نہیں تھا. تو لہذا ان کو یہ سب دکھاؤ تاکہ ان کے ذہن میں رہے, ان کی تربیت ہوتی رہے کہ یہ بھی انسان ہے, میں بھی انسان ہوں, جب یہ اس حالت کو پہنچ سکتا ہے تو میں بھی پہنچ سکتا ہوں, اس کے حالات خراب ہو سکتے ہیں تو میرے حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں. یعنی ذہنی طور پہ اسے اتنا مضبوط بنا دو کہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اب دیکھیے, ہم نے کل جو بات کی, بلکہ کل تک جو بات کرتے رہے کہ بچوں کو پیار دو, بچوں سے کھیلو کودو, بچوں کے ساتھ انسیت سے پیش آؤ, لیکن ساتھ ہی ساتھ باسو میں ارشاد فرماتے کہ بچوں کو محنت کرو, محنت کا عادی بناؤ, سختی کا عادی بناؤ. تو اب سختی کا عادی کیسے بنایا جاتا تھا کہ بچوں کے جو کھیل تھے ان کو موڑا جاتا تھا مقابلوں کی طرف, ان کو شمشیر زنی سکھاؤ, ان کو تیر اندازی سکھاؤ, ان کو اس زمانے کے جو پیشے تھے, چرواہا, چرواہے کا پیشہ ہوتا تھا, ان کو گلے بانی سکھاؤ. اس گلے بانی کا نتیجہ آپ جانتے کیا ہے, بھیڑوں کی گلے بانی اس لیے سکھائی جاتی تھی بچوں کو کہ جو بھیڑوں کے گلے کی رکھوالی کر سکتا ہے وہ پوری قوم کی رکھوالی بھی کر سکتا ہے, جو بھیڑوں کے گلے کی رکھوالی نہیں کر سکتا وہ اپنے قوم قبیلے کی رکھوالی بھی نہیں کر سکتا. ذمہ داری دو, کلاسز میں ذمہ داریاں دی جاتی ہیں نا, مانیٹر بنایا جاتا ہے, اچھا مانیٹر ہوتا ہے, برا مانیٹر, ہر طرح کے مانیٹر ہوتے ہیں. بچپن سے ان کو عادی بناؤ, ان کی ٹریننگ ایسی ہو جائے کہ ایک کے بعد دوسرا سامنے آتا چلا جائے, ایسا نہ ہو کہ ایک چلا جائے تو اس کے بعد میدان صاف, کوئی دوسرا سنبھالنے والا ہو ہی نہیں قوم کو, تو ایسا نہ ہو جائے. لہذا بچپن سے ان کی تربیت کرو کہ کسی بھی قسم کے حالات پیش آ سکتے ہیں, ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے, حالات کو پشت نہیں دکھانی ہے. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے, وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, یعنی سوائے اس کے جو انسان محنت کرتا ہے اور تو کچھ نہیں ہے اس کے لیے. یعنی جتنی محنت کرتا چلا جائے گا, جتنی دفاع کشی سے کام کرتا چلا جائے گا, اس کے آگے راستے کھلتے چلے جائیں گے. یاد رکھیے, حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں, یہ عملی بات بتا رہا ہوں آپ کو, آج کتنے ہی سنگین حالات کیوں نہ ہو جائیں, شیعہ وہ نہیں جو یہ کہہ دے کہ کام کرنے کا راستہ بند ہے, بلکہ میں لفظ کو بدل دیتا ہوں, ہم شیعہ سننے کی بات ہی نہیں کرتے, ہم کہتے کہ انقلابی وہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ کام کیسے کروں, بھائی سارے راستے تو بند ہیں, نہ لوگ سنتے, نہ علماء ایک, نہ ذاکرین ایک, نہ انجمن ایک, نہ تنظیمیں ایک, ہر جگہ اختلاف, نہ ٹرسٹ ایک, کچھ بھی تو نہیں, پوری قوم منتشر ہے, نہ سیاسی پارٹیاں ایک, نہ مذہبی پارٹیاں ایک. میں شیعت سے باہر لے گیا نا مسئلے کو, مسئلہ شیعت کا نہیں, پورے ملک کا یہ حال ہے. کیا کیا جائے, کون کام کرے, گھر بیٹھ جاؤ, بھائی کام کرنے کا راستہ ہی کچھ نہیں ہے, سارے راستے بند کر دیے سامراج نے, استعمار نے اتنے اختلاف ڈال دیے, اتنے اختلاف ڈال دیے, اب کیسے کام کریں؟ نہیں, انقلابی وہ نہیں جو کہے کہ کام کے راستے بند ہو گئے. انقلابی وہ ہوتا ہے کہ ایک دروازہ بند ہوتا ہے, 10 دروازے خود کھول لیتا ہے. راستہ بنانے کا نام ہے انقلابی. راستہ بناتا ہے کہ اس ماحول میں کیسے کام کرنا ہے, اس ماحول میں کیسے کام کرنا ہے, اختلافات سے بچتے ہوئے کم سے کم اختلافات کا سامنا کرتے ہوئے کیسے قوم کو منظم کیا جائے, کیسے تربیت کا فریضہ انجام دیا جائے تاکہ آگے آنے والے اس سے 10 قدم آگے جائیں. کام تو آگے بڑھے نا, لہٰذا تربیت یہ ہوتی ہے بچوں کی کہ ان کو برے سے برے حالات کے لیے تیار کرو. کتنے ہی خراب, جتنے خراب حالات ہوتے ہیں اتنا ہی ایک اچھا انقلابی تربیت پاتا ہے. اللہ جتنے بھی دیکھیے, میں پھر مثال دوں گا آپ کو, پھر مثال دوں گا, اپنے ملک کی خراب حالت سے مایوس مت ہو جائیے, اپنے لوگوں کی خراب حالت سے مایوس نہ ہو جائیے. یہ سیاسی بازی گروں کی بازیوں سے مایوس نہ ہو جائیے, ان کے تماشوں سے مایوس نہ ہو جائیے, یہ نام نہاد مذہبی جماعتوں کے مذہبی تماشوں سے مایوس نہ ہو جائیے, ان بھیڑیوں کی بازی گریوں سے مایوس نہ ہو جائیے. کیوں؟ یہ اس بات کی علامت ہے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ تخریب کے دامن سے تعمیر نکلتی ہے. پھر میں کہوں گا آپ کہ لبنان سے زیادہ بری حالت نہیں, آپ ہیں 16 کروڑ, وہ تھے 30 لاکھ, اب آبادی ہوئی ہے ان کی جا کے 50 لاکھ کے قریب, اگر بہت زیادہ ہو گئی ہے, مگر 30 لاکھ کی آبادی, اور کتنی بدترین حالت تھی. لیکن جب انقلابی افراد داخل ہوئے, انقلاب کے راستے پہ ڈالا, ایک دن کی داستان تھوڑی ہے, 20 سال 25 سال لگے, وہی قوم, وہی بچے, وہی بچے تنو من شجر کی حیثیت سے سامنے آ گئے, ایک سایہ دار درخت بن گئے اپنی قوم کی ماؤں بہنوں کے لیے, ان کے لیے ایک سہارا بن گئے. اس لیے معصوم کہہ رہے کہ بچپن سے تربیت کرو, ان کو عادی بناؤ کہ برے سے برے حالات پیش آ سکتے ہیں, کیسی بھی صورتحال آ سکتی ہے. لہٰذا اپنے بچوں کی جب تربیت کی تو مشکلات کا عادی بنایا, تھوڑے سے بڑے ہوئے اور میدان جنگ میں, کچھ عمر زیادہ ہوئی میدان جنگ میں, ہر قسم کی خدمات انجام دی جا رہی ہے. ارے مباہلہ کیا ہے, جنگ کا میدان ہے یا نہیں؟ میں بات کرنا چاہتا ہوں, میں بچوں کا مارکا لڑ رہا ہوں, بچوں کا مبارکہ لڑ رہا ہوں, آج کی مسجد تو ویسے بھی محسوس ہے, تو میں بچوں کی جنگ بتا رہا ہوں آپ. اگر ان بچوں کی کوئی اہمیت نہیں تو پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ضرورت ہے؟ اتنا بڑا مدینہ, ایک سے ایک جانثار صحابی موجود, جناب ابو ذر جیسے, جناب سلمان فارسی جیسے, جناب مقدار جیسے, اور پورا مدینہ بھرا ہوا ہے صحابہ کرام سے بڑا تھا, اور گھر میں بھی بہت سارے افراد ہیں, صرف ایک مولا کائنات تو بھائی نہیں ہے, اور بھی بھائی ہیں جو موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود مباہلے کا میدان مکمل نہیں ہو سکتا, مباہلہ فتح نہیں ہو سکتا جب تک خاتون خانہ اور معصوم بچوں کو اس مارکے میں شریک نہ کیا جائے. دیکھیے, یاد رکھیے گا, مباہلہ مارکا ہے جیسے بدر مارکا ہے, جیسے احد مارکا ہے, جیسے خیبر, جیسے خندق, جیسے فتح مکہ, بالکل اسی طرح سے دعوت ذوالعشیرہ بھی مارکا ہے, شب ہجرت بھی مارکا ہے, میدان غدیر خم بھی مارکا ہے, اور میدان مباہلہ بھی مارکا ہے, صلح حدیبیہ کا میدان بھی مارکا ہے. فرق کیا ہے؟ میں کیوں بار بار مارکے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں مباہلے کے لیے؟ بھائی جیسا میدان ہے ویسی حکمت عملی, کفر جس انداز میں سامنے آیا اسی انداز میں معصومین نے اس جنگ کا جواب دیا ہے. اگر بدر میں اس شکل میں آیا تو اس شکل میں جواب دیا, مباہلے میں اس شکل میں آیا تو اس شکل میں جواب دیا. فرق یہ ہے کہ بدر جیتنے کے لیے 313 کا لشکر درکار ہے, مباہلہ فتح کرنے کے لیے معصوم بچوں کی ضرورت ہے. ورنہ آپ انصاف سے بتائیے, اگر بات صرف پیغمبر ختم مرتبہ اور مولا کائنات کو دیکھنے کی ہے، ان کے میدان میں آنے کی ہے، تو بنی نجران کے عیسائی روز دیکھ رہے تھے کہ نہیں؟ جی مسجد نبی میں روز دیکھ رہے تھے کہ نہیں؟ ارے کس سے بحث ہو رہی تھی؟ خدا کے رسول ہی سے تو بحث ہو رہی تھی، اور مولا کائنات کیا مسجد میں نہیں ہوتے تھے؟ ارے پورا شہر مسجد میں ہوتا تھا، تمام صحابہ ہوتے تھے، 40 دن تک بحث ہوتی رہی،
یہی ہے نا واقعی مباحلہ۔ اچھا بچے بھی آتے ہوں گے تو کس کی توجہ؟ بنی نظران کے عیسائیوں کی توجہ تو نہیں بچوں کی طرف، مگر یہ دو ہستیاں تو وہ روز دیکھ رہے ہیں نا، جب سب موجود ہیں تو علی بھی موجود ہیں، مولا بھی موجود ہیں، مولا کو بھی دیکھ رہے ہیں، رسول کو بھی موجود دیکھ رہے ہیں، تو بس یہ تو طے ہو گیا کہ رسول کو تو روز دیکھا ہے، مولا کائنات کو تو روز دیکھا ہے۔ یہ مباحلے میں جو ان کا سردار کہہ رہا ہے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑوں کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی حرکت چھوڑ دیتے ہیں، تو اب سمجھ میں آیا کہ کچھ نئے چہرے ہیں جو پہلے نہیں دیکھے عیسائیوں نے، آج دیکھ رہے ہیں موبائل کے لیے۔
دیکھا وہی تو نہیں کہہ رہے ہیں، اور یہاں خواتین کی عظمت بھی سامنے آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تربیت یافتہ اولاد اور تربیت دینے والی آغوش دونوں جمع ہو گئے نا۔ چلیے فرض کر لیجیے کہ بچوں کو اگر دیکھا بھی ہو مسجد کے ذہن میں کھیلتے کودتے، مگر معصوم کونین کو تو نہیں دیکھا تھا، اور آج بھی دیکھا کہاں؟ مقدرے عصمت و طہارت تو پردے میں ہی، آگے رسالت پیچھے امامت، اپنے حصار میں لیا ہے امامت اور رسالت نے معصوم کونین کو، تو بس پتا چلا کہ اس آغوش کی کتنی اہمیت ہے، جس آغوش میں حسنین کریمین تربیت پائے، تو یہی تین افراد ہیں۔ تو یہ بھی پتا چل گیا کہ جب تک ایک ساتھ جمع نہ ہو کمال کب پہنچے، کمال کو یہ نور کب پہنچے گا؟ ارے جب ہی تو، ایک جملے کی تکرار کرنے دیجیے، چند سال پہلے جملہ کہا تھا لیکن اب بات آ گئی تو میں روکوں گا نہیں اس جملے کو۔ ارے جب ہی تو جناب جبرائیل کو بھی تو دھوکہ ہو گیا تھا، جب الگ الگ دیکھتے تھے تو سب کو جانتے تھے، جب ایک چادر میں سب جمع ہوئے تو جبرائیل بھی نہ پہچان سکے، اگر پہچانتے تو پوچھتے کیوں، یا ربی ومن تحت الکسا، اے پروردگار یہ چادر تلے ہے کون؟ تو جب یہ پانچ اکٹھا ہو تو پھر تاریخ کا سب سے بڑا مارکہ کہ جہاں تلواروں کی گھنگرج کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تیر اندازوں کے دستے کی ضرورت نہیں، جہاں نیزے برداروں کا لشکر نہیں چاہیے، بلکہ رسول کو رات بھر عبادت کرنی پڑی کہ پروردگار اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، لہذا صبح منع کر دیا کہ یہ مارکہ بدر سے بڑا ہے، یہ مارکہ احد سے بڑا ہے، یہ مارکہ میدان میں لڑی جانے والی جنگوں سے بڑا ہے۔ کیوں؟ ان جنگوں میں پتہ نہیں چلتا تھا، مارتا کوئی تھا، سر اپنے کوئی لے جاتا تھا، ان جنگوں میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس کے سر جیت کا چہرہ ہے نا ایسا تاریخ میں، کوئی اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ کے لے گیا مقتول کی، کوئی اس مقتول کا ہاتھ پکڑ کے لے گیا، میں نے مارا میں نے مارا، مارنے والے کو اتنی فرصت کہاں؟ مارنے والے کو یہ خود نمائی تھوڑی چاہیے کہ میں بتاؤں کہ میں نے مارا کہ نہیں مارا، ضرورت نہیں، لے جاتے تھے کہ نہیں؟ لہذا اس مارکے میں رسول بتانا چاہتے ہیں کہ فتح کس کے ہاتھ پہ اللہ دیتا ہے، لہذا یہ بدر کا مارکہ نہیں، یہ احد کا مارکہ نہیں، یہ خیبر و خندق نہیں، یہ وہ مارکہ ہے جہاں جھوٹوں پر لعنت ہوگی، لہذا یہی میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس مارکے کو سر کرنے کے لیے رسول کو کس کی ضرورت ہوئی؟ رسول نے اعلان تو کر دیا، 40 دن سے سمجھا رہا ہوں، میری بات نہیں سمجھ رہے، پروردگار وہ لشکر دے کہ جسے سمجھانے کی نوبت ہی نہ آئے، ان کے چہرے دیکھیں شکست ہو جائے، تو اب اللہ کے حکم کے بغیر رسول کوئی کام انجام دیتے ہیں؟ کوئی فعل انجام دیتا ہے خدا کا رسول اللہ کی مرضی کے بغیر؟
کوئی فعل انجام نہیں دیتا نہ کوئی بات کرتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, جو فعل انجام دیتا ہے جو نطق کرتا ہے وہ سب اللہ کی مرضی کے تحت. تو بس اللہ ہی کا تو حکم آیا کہ پورے مدینے کو لے جانے کی ضرورت نہیں, اپنی دختر اور ان دو معصوم بچوں کو لے جائیے. جب یہ لشکر جائے گا مباہلے کی نوبت ہی نہیں آئے گی, یہ چہرے بتا دیں گے بنی نجران کے علماء کو. ان نصرانی علماء نے پہچان لیا کوئی ہمسائے میں رہ کے, گھر میں رہ کے, مدینے میں رہ کے نہ پہچان پائے, لیکن جو اہل کتاب تھے انہوں نے چہرے دے کے پہچان لیا کہ اس لشکر سے لڑنا آسان ہے, معصوموں کے اس لشکر سے لڑنا بڑا مشکل ہے. دیکھا اب یہ ہے تربیت, آئی تربیت کہ صرف سہل پسند نہ بناؤ, ان کو جنگوں کا عادی بنا دو. بچپن سے جب اس میدان کے شیر رہیں گے حالات کتنے ہی خراب ہو جائیں, اگر تربیت یافتہ ہے تو جتنی لڑائی سخت ہوتی جائے گی چہروں کا نور بڑھتا جائے گا. یہ اشارہ پہنچ گیا ہو کاش آپ تک. بھائی کربلا والوں کے لیے یہی تو ہے کہ جتنا ہنگامے جنگ بڑھتا جا رہا تھا چہرے گلزار ہوتے جا رہے. کیوں؟ کوئی خوف نہیں, حالات کا کوئی خوف نہیں, کچھ بھی ہو جائے حالات. تو یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اس بچپن کی تربیت سے. جتنے بڑے مارکے ہیں بچوں کے بغیر سر ہوئے ہی نہیں. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے. پہلا مارکہ لے لیجیے, پہلا مارکہ دعوت ذوالعشیرہ. یہ اہمیت, اور یہاں ایک جملہ کہوں گا, صرف یہ نہ کہہ دیا کیجیے کہ مولا کائنات معصوم ہے, علم لدنی کے حامل ہے, کائنات کے لیے سب مقام اپنی جگہ ہے مولا کے, لیکن کبھی یہ فراموش نہ کیا کرو کہ ابو طالب کا بیٹا ہے اور جناب ابو طالب کا حکم ہے. حکم پہلی یا دوسری مجلس میں کہہ چکا ہوں آپ سے, حکم ہے جناب ابو طالب کا اپنے بچوں کو, خبردار ایک لمحے کے لیے محمد سے غافل نہ رہنا, حکم ہے. لہذا جناب ابو طالب کے مقام کو کبھی فراموش نہ کیا کریں. جس نے یہ قربانیاں دی دعوت ذوالعشیرہ میں کس نے ساتھ دیا؟ اہتمام کیا جناب ابو طالب نے کہ بھائی میرا بھتیجا کچھ کہنا چاہتا ہے, اس کی بات سن لو. کھا پی کے بھاگ جاتے تھے, سنتے کچھ نہیں تھے, کھاتے تھے کھانا بھاگ جاتے تھے. دوسرے دن پھر بلایا, پھر دعوت کا اہتمام, کھا لیا پی لیا. جناب ابو طالب نے کہا بھائی میرا بھتیجا کچھ کہنا چاہ رہا ہے, پھر سنیں گے, پیٹ بھریا جانے دو. تیسرے دن جناب ابو طالب نے کہا کہ یہ ایسے نہیں مانیں گے, میں ان کو جانتا ہوں, لہذا پہلے مجلس بعد میں تبرک. صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد کا. معذرت کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, یہ مزاح کا جملہ تھا, اسے سنجیدگی میں نہ لے جائیے گا. صرف اس لیے کہ آپ کی توجہ ہاتھ رہنی تھی کہ ایک جملہ کہہ دیا تھا, اس کو سنجیدگی سے نہ لے لیجیے گا ورنہ آپ ناراض ہو جائیں گے. یہاں کون سا تبرک بٹ رہا ہے مولانا کی مجلس میں جو ہمارے. صلوات دیجیے محمد آل محمد. یہ بات کر رہا ہوں اہل قریش کی بات کا کہ نہیں پہلے اپنی بات کرو بھتیجے, پھر دعوت کے لیے بلائے. اور دعوت کیا ہے؟ یہی تو دعوت ہے بھائی. کون آج میری گواہی دے گا؟ کون میرا ساتھ دے گا؟ کس نے حمایت کا اعلان کیا؟ اس لیے عظیم ہے یہ بچے, اس لیے قابل فخر یہ بچے کہ اگر مولا کا بچپنا نہ ہو تو تاریخ میں پتہ کیسے چلے کہ حق کی حمایت کرنے والا سب سے پہلا تھا کون؟ بوڑھے تھے یا بچے تھے؟ ہے بات, کون حمایت کرے؟ بچہ چھوٹا سا کھڑا ہو کے پنجوں کے بل کھڑا ہو جاتا, میں سپر بنوں گا, میں ساتھ دوں گا, میں ہر ستم سہوں گا,
آپ کے مخالفوں کو آپ سے دور کروں گا، آپ کے لیے جنگ کروں گا. تین بار رسول نے اعلان کیا، تینوں بار معصوم بچہ کھڑا ہو. اس کا سن کتنا ہے؟ تاریخ میں لکھا ہے 8 سال. بچے تھے نا، بچپن میں جو بھی کلمہ پڑھ لیا، بالغ تو تھے نہیں. یہی کہتے ہیں لوگ، بچے تھے ایمان لے آئے. ارے اس بچے ہی کی تو ضرورت ہے رسول کو، ابھی نوبت نہیں آئی بڑوں کی مدد کی، ابھی تو بچے کی مدد چاہیے. کیونکہ جب یہ بچہ کفار قریش کے بچوں کی گردنیں توڑے گا تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابو طالب کے بیٹے نے بچوں کو مارا. اس لیے بچے کی حمایت ضروری تھی. تو یہ تربیت تھی ابو طالب کی کہ بچے بچے رہیں لیکن انہیں محنت کش بھی بناؤ، انہیں جفا کش بھی بناؤ، انہیں حالات کا مقابلہ کرنے کی تربیت بھی دو. لہذا اول دعوت کے دوران کون سی پر بنا، کس نے مدد کی؟ یہ ابو طالب کا بچہ، یہ چھوٹا 8-9 سال کا لڑکا یہ مدد کر رہا ہے رسالت کی. تو یہ شرف ہے بچوں کا کہ اگر رسالت کی سب سے پہلے کسی نے عملی میدان میں مدد کی ہے تو وہ 8 سال کا بچہ ہے. عملی میدان میں اگر کسی نے مدد کی ہے تو کون ہی ہے بچہ. لہذا معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچوں کو محنت کا عادی بناؤ، جفا کش بناؤ، آرام طلب نہ بناؤ، ان کی تربیت کرتے چلے جاؤ اس انداز میں کہ حالات نامعلوم کیسے ہوں، حالات نامعلوم کیا ہو، تمہیں حالات کا مقابلہ کرنا ہے، حالات کے دھارے میں بہ نہیں جانا ہے، تمہیں تاریخ کا رخ موڑنا ہے، اس کے دھارے پہ نہیں چلنا ہے، تمہیں سیلابوں کو پلٹنا ہے، طوفانوں کو پلٹنا ہے. یہ بچپن سے یہ تربیت دی جاتی ہے. عظیم انسان ماؤں کی گودوں میں عظیم بنتے ہیں. جب ان کی مائیں انہیں سمجھاتی ہیں کہ تم اشرف المخلوقات ہو، انہیں مغرور نہ بناؤ، انہیں متکبر نہ بناؤ، انہیں یہ تربیت دو کہ مظلوم انسانیت کی تقدیریں بدلنے کے لیے تمہاری خلقت ہوئی ہے. یہ ہے بچوں کی تاریخ، کس طرح سے بچوں نے نصرت کی ہے. ہر میدان میں جتنے بڑے مالکے ہیں ان تمام مالکوں کو بچوں کے بغیر کوئی فتح ہی نہیں کر سکا تھا. جب تک یہ معصوم بچے نہ ہوں، مدد کے لیے نہ آ جاتے، کوئی بڑی سے بڑی لڑائی یعنی فیصلہ کن مالک تو مباہلہ بچوں کی بتا کا مظہر. اور آج جو ایک اور آپ کو رخ دکھانا چاہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کس انداز میں کرو. بلا تکن ابدا خیر ہی جعلک اللہ حرن. میرا مولا مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بچوں کو آزادی کا درس دو. اس پہ بات کرنی ہو شاید یہ بات کل تک چلی جائے، لیکن سن لیجئے تھوڑی دیر. بچوں کو آزادی کا درس دو. بلا تکن عبد غیر، اللہ کے غیر کے کبھی بندے نہ بننا، اللہ کے غیر کے سامنے کبھی مت جھکنا. اللہ کے غیر سے مراد کیا ہے؟ وہ طاقتیں جو دین کے مقابلے پر آ جائیں، جو اللہ کے مقابلے پر آ جائیں، خبردار ان کے بندے نہ بننا، ان کے سامنے نہ جھکنا، یہ غلامی ہے. غلامی اللہ کے سوا کسی کے غلام نہ بننا. بلا تکن عبدا غیر، مولا کا جعلک اللہ حرن، اللہ نے تجھے آزاد بنایا ہے، اللہ نے تجھے آزاد. اب یہ کتنا نازک لفظ ہے، کتنی پیچیدگیاں لیے ہوئے ہیں اپنے ساتھ، کتنے مطالب لیے ہوئے ہیں، کتنی دقت چاہتا ہے، لیکن کوشش کروں گا آسانی سے سمجھاتا چلا جاؤں. ہر معصوم کہہ رہا ہے آزاد ہو، اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے تمہیں، غلام نہ بن جانا غیروں کی، اپنی آزادی کا سودا نہ کر لینا. کیا مطلب ہے آزاد پیدا ہونے کا؟ اگر حدیث کو یہی چھوڑ دوں سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا. یہ جو 6 دن سے محنت کر رہا ہوں سب نقش برآب ہو جائے گی. آزاد ہے اللہ، ہم آزاد ہیں، ہمیں کوئی روکے ٹوکے نہیں، ہمیں کسی معاملے میں نہ ٹوکا جائے، ہمیں کسی بات پہ نہ روکا جائے، ہم آزاد ہیں. اس آزادی کا ایک ظلم بتاؤں،
ایک چینل دیکھ رہا تھا نمائندے انسانی حقوق کی. اب نمائندے کی بوننس پتہ نہیں کیا, نمائندی تو ہو نہیں سکتی, لیکن نمائندگی کرنے والی ایک ہستی, حقوق انسانی کی, حقوق بشر کی, لیکن مخصوص وقت میں مخصوص لوگوں کے حقوق یاد آتے ہیں ان کو. غریب بے گناہ کسی اور جگہ مارے جائیں پارا چنار وغیرہ میں تو انہیں کوئی حقوق یاد نہیں آتے, حقوق بشر ہی یاد نہیں آتے ان کو. سینکڑوں ڈاکٹر شہید کر دیے جائیں انہیں حقوق بشر نہیں یاد آتے. حقوق بشر نہیں, وہ خاص مخصوص لائن پہ چلتے ہیں. یہ مغرب کے غلام, یہ مغرب کی کنیزیں, کیونکہ ان کو سپورٹ کی جاتی ہے, میڈیا پر لایا جاتا ہے کہ بالکل آزادی ہونی چاہیے شادی کی. سوال دیتے ہیں بتائیے لڑکی کو آزادی شادی کی ہونی چاہیے یا نہیں, سروے کراؤ, سروے ہو رہا ہے صاحب. اب ظاہر کہ جواب ان کی مرضی کے آ رہے نہیں, بالکل آزادی, اور اتنی دیر میں وہ برین واشنگ بھی کرتے چلے جا رہے ہیں سب کی. برین واشنگ نہیں, لڑکی یوں, لڑکی یوں, لڑکی ایسی, لڑکی ویسی, اس کا حق, اور یقیناً اللہ نے اسے یہ حق دیا ہے, اللہ نے یہ حق دیا ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے, یہ اسلام کہہ رہا ہے, یہ حق ہے بچی کا کہ اس کی مرضی کے خلاف فیصلہ نہ کیا جائے شادی کرتے وقت. یہ بس, لیکن میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, طریقہ واردات, یہ تو اسلام نے بھی کہا, لیکن ان کا طریقہ واردات کیا ہے, سوال یہ دیا جائے گا, اور پھر برین واشنگ کی جائے گی. آزاد ہے لڑکی اپنا فیصلہ کرنے میں, ماں باپ کو کوئی حق نہیں کہ وہ اس کی شادی کرے, زبردستی فیصلے تھوپے. بتائیے کیا یہ صحیح ہے؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں, جواب یہی آئے گا نا, ان کی مرضی کا دے دیں گے کہ 80% نے کہا نہیں, یعنی لڑکی کو آزادی, اپنی پسند کی شادی کرے. 20% کو کہہ دیا جائے گا یہ دقیا نوسی لوگ, ان کو راستہ دے دیجیے, ایک بار آ جائیں, یہ 3 بار مشکل کر چکے ہیں میرے مجلس میں. یہاں دیکھیے, یہ آپ آئیے, یہاں تشریف لائیے. کیا کروں اس کا, بہت شکریہ, مجھے نہ دیجیے, آپ بچوں کو دیجیے. آئیے تو جی, آپ جی بس, آپ کو خدا آپ کو جزائے خیر, خدا آپ کو جزائے خیر دے, سلام ہاتھ دیجیے محمد و آل محمد پر. ایک بار اور سلام ہاتھ بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. عزیزو, اس بات کو یاد رکھیے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں, کہ شادی, سروے, شادی کرو. اب جو 20% لوگوں نے مخالفت کی, تو یہ تو پتہ چل گیا نا کہ اکثریت کیا کہہ رہی ہے. یہ اکثریت جو تمہیں میسج دے رہی ہے, جو تمہیں فون کر رہی ہے, کون ہے یہ؟ یہ پاکستان کی 16 کروڑ آبادی کی نمائندگی کر رہی ہے. بدبخت لوگوں, بدبختوں, پہلے یہ بتاؤ کہ پاکستان کے 90% لوگوں کو تعلیم کی ابتدائی سہولت بھی ہے؟ یہ جاگیرداروں کی ایجنٹ, یہ جاگیرداری نظام کی نمائندگی کرنے والی اور کرنے والے, پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہاری اپنی زمینوں پہ ان خواتین کے لیے, ان ہاریوں کی عورتوں کے لیے اسکول ہے؟ جن عورتوں کو, جن بچیوں کو تعلیم الف بے اے بی سی ڈی نہیں آتی, جنہیں کوئی شعور نہیں, اس شعور کی بات نہیں کر رہے, یہ زہر معاشرے میں پھیلایا جائے کہ تم آزاد ہو, تو جو 90% لوگ یہ تعلیم ہی نہیں رکھتے, اپنا اچھا برا سمجھتے ہی نہیں, جب تم استعمال کے ایجنٹ اس میڈیا سے یہ پروپیگنڈا کرو گے, تو جانتے ہو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ جاہل, وہ دیہاتوں میں رہنے والی بچیاں گھروں سے بھاگ جاتی آزادی کے نام پہ, کیونکہ تم جیسے فاشسٹ لوگ میڈیا پہ آ کے یہ زہر پھیلاتے ہیں کہ بچیاں آزاد ہیں شادی کرنے, گھروں کے ماحول تباہ ہو جاتے ہیں کیونکہ بچیاں آزاد ہیں. پہلے اتنی تعلیم دیے ہیں ان کو, اتنا شعور ہے ان کو کہ وہ فیصلہ کرے. 90% لوگوں کی بات کر رہا ہوں, 10% شہر کے لوگ تو جانتے ہیں, 90% لوگ جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں,
تم نے تعلیم نہیں پہنچائی، یہ فحش میڈیا پہنچا دیا، یہ ہے تمہاری ترقی، یہ ہے تمہاری بے غیرتی۔ جو چیز پہنچانے کی تھی وہ ان سے چھین لی۔ بنانے چاہیے تھے اسکول، بنانے چاہیے تھے کالج، وہ تم نے بننے نہیں دیے۔ اور یہ جتنا بھی بدکار بدبخت میڈیا تھا، گاؤں گاؤں میں تم نے پہنچا دیا۔ اور وہ غیر تعلیم یافتہ نسل تباہ و برباد کر کے رکھ لی تم نے۔ یہ ہے اس میڈیا کا زہریلا رخ اور یہ دجالی سسٹم کا ایک حصہ۔ یقیناً کچھ نہ کچھ لوگوں کے دل میں میری بات ضرور اترے گی اور وہ غور کریں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس آزادی کی بات نہیں کر رہا، معصوم کہہ رہے ہیں اللہ نے تمہیں آزاد کی، یہ مطلب ہے آزادی کا؟ اس آزادی کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اپنے لیے آزادی چاہے سب کے لیے زنجیر۔ یہ ایجنٹ ہیں، انہیں تنخواہیں ملتی ہیں، انہیں ایوارڈ دیے جاتے ہیں بلا بلا کے مغرب میں، مغرب سے وفاداری کے ایوارڈ دیے جاتے ہیں ان کو۔ جاؤ اپنے معاشرے میں جتنا فساد برپا کر سکتے ہو کرو۔ یہ ہے حقیقت اس بات کی۔ پہلے تعلیم دو انہیں، 90% لوگوں کو جو تمہارے غلام ہیں زمینوں پہ۔ یہ فیوڈل سسٹم، یہ سرمایہ داری نظام، یہ جاگیرداری نظام جو ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے۔ تعلیم نہ دو انہیں، میڈیا کے ذریعے جتنا خراب کر سکتے ہو ذہنی طور پہ کر دو۔ بچے بچوں کے دماغ خراب کر دو، ان کے کچے ذہنوں کو تباہ کر دو، ان کے کچے ذہنوں کو آمادہ کرو کہ یہ اپنے ماں باپ سے بغاوت کریں، یہ اپنے مضبوط خاندانی سسٹم کو تباہ کر دیں۔ یہ اس لیے میڈیا ہے، یہ اس لیے مغربی دنیا۔ یہ آزادی چاہتے ہو؟ کیونکہ اس آزادی میں استعمار کا فائدہ ہے۔ جب اس آزادی کے ساتھ بچے پلیں گے، پروان چڑھیں گے، کیسا دین، کیسا اسلام، کیسی بغاوت سامراج سے، کیسی ظالموں سے لڑائی، کیسا ظلم کے مقابلے میں قیام، کیسا یزیدیت سے ٹکراؤ، کچھ بھی نہیں، ارے آرام سے زندگی کیوں نہیں گزارنے دیتے ہمیں؟ امریکہ آئے یا کوئی آئے، ارے آرام سے تو زندگی گزرے گی؟ غلامانہ ذہنیت آج تک ملتی ہے، جو یاد کرتے ہیں کہ برطانیہ کتنا اچھا تھا۔ ڈرو اس وقت سے کہ ہماری اس آزادی کے نام پہ یہ میڈیا۔ خبروں کی بات نہیں کر رہا، خبریں تو دیتے ہی نہیں وہ دنیا کی کیا ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے سنا لبنان کی حزب اللہ کی خبریں؟ بڑے مجبور ہو کے چھوٹی یہ خبریں دیتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ کون سی خبریں آپ تک پہنچانی ہیں، کون سی نہیں پہنچانی۔ یہ آزاد میڈیا، یہ بدبخت میڈیا، یہ میڈیا آزاد ہے؟ آئیے میڈیا کتنا آزاد ہے، مغرب چیخ رہا ہے میڈیا آزاد کرو، میڈیا آزاد کرو۔ آج تک چیلنج کرتا ہوں، بتا دیں کس مغربی میڈیا نے تعداد بتائی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں کتنے مرے؟ کوئی بتا دے اس مرے، بتائیے کوئی تصویر دی مغربی میڈیا نے، امریکہ کے میڈیا نے، آزادی کے چیمپئنز نے لاشوں کی تصویریں، زخمیوں کی تصویریں دی؟ کبھی بتایا آپ کو؟ کیا وہاں میڈیا کیوں آزاد نہیں ہے؟ وہاں کا میڈیا بھی تو دے رہی ہے خون خرابی کی خبریں، ساری تصویریں۔ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں، ہمارے بچے ڈر جائیں گے، ہمارے بچے دہشت زدہ۔ اور آپ کے بچوں کو بچپن میں اعصابی مریض کر دیا، اعصابی مریض کر دیا، وہ ڈرنے لگے ٹی وی دیکھتے ہوئے کہ کھولیں گے ابھی خون میں بکھرے ہوئے لاشیں، کہیں ہاتھ پڑا ہے، کہیں پیر پڑا ہے، کہیں سر پڑا۔ یہ حقیقت ہے اس میڈیا کی، آزادی کی باتیں کرنے والوں۔ ہمارے بچوں کو تباہ و برباد کر دو، ہماری نسلوں کو برباد۔ ہماری بھی اس آزادی کا نعرہ لگاتے ہو، تمہارے ملکوں میں یہ آزادی کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ ان کو لاشیں نہ دکھاؤ، بچوں کے دماغ بھٹک جائیں گے، پڑھ نہیں سکیں گے، قابل نہیں بن سکیں گے۔ تو تمہارا میڈیا کب آزاد ہے؟ تمہارا میڈیا نے کتنی خبریں دی حزب اللہ کی، اور کس طرح سے کل کر کے دی ہیں خبریں؟ بات کہاں سے کہاں نکل گئی. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ آزادی, یہ آزادی نہیں بلکہ خبردار, اللہ کے مقابلے میں جو طاقتیں آئیں ان کے غلام نہ بن جانا. اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے, طاغوت کے غلام نہ بن جانا, یہود و نصارہ کے غلام نہ بن جانا. تمہیں حر پیدا کیا, ظلم کے مقابلے میں اپنی آزادی کی حفاظت کرنا. آج وقت ہے ہماری آزادی پہ آنچ آنے والی ہے. یاد رکھنا, کان کھول کر سن لو جہاں جہاں تک آواز جا رہی, ہماری آزادی پر حملہ ہونے جا رہا ہے. ہماری آزادی سلب ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں, آزادی کو سلب کرنے کی. کوئی لڑے نہ لڑے, ہم حسین والے ہیں, عزت کی موت کو ترجیح دیں گے ذلت کی زندگی پر. سے بڑا شیطان یہ بدبخت امریکہ اس لیے دھمکی دینے کی ضرورت ہوئی اس کو, کیونکہ یہ جانتا ہے کہ کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ سیاست دانوں نے, حکمرانوں نے اور مذہبی بھیڑیوں نے. جانتا ہے, جانتا ہے کہ ہم نے ان کو توڑ دیا, ہم نے ان کی غیرتیں ختم کر دی, ایک کے بعد ایک ملک کو پامال کرتے چلے جائیں گے, اور اب جو چاہتے تھے وہاں دستک دے رہے ہیں. نیوکلیئر پلانٹ بند کرنے اور اٹھانے کی باتیں ہو رہی. کیوں سن رہے ہیں یہ حکمران؟ اس لیے کہ انہیں نہ اپنے پر اعتماد ہے نہ قوم پر اعتماد ہے. ان کے کرتوت ایسے رہے کہ نہ قوم کو ان پہ اعتبار رہا, نہ یہ قوم پر اعتبار کر سکتے. لیکن سن لے امریکہ, حکومتیں اور ہوتی ہیں, عوام اور ہوتی ہے. تمہارا سب سے بڑا ایجنٹ اس خطے میں شہنشاہ ایران تھا کہ نہیں تھا؟ اپنی تمام طرف فرعونیت کے ساتھ فرعون کے پہلو میں دفن ہو کے مٹ گیا. مصر میں فرائنا کی سرزمین میں مرا تھا نا, اپنی تمام تر فرعون سامانیوں کے ساتھ دفن ہو گیا, فرعون کے پہلو میں دفن ہو کے مٹ گیا. تم نے پالا تھا نا, دیکھ لیا انجام؟ اور سن لو اب ہمارا بھی اعلان سن لو, حکومت نہیں ہے ہم, صاحبان اقتدار نہیں ہیں ہم, تو ان کی پیروی کرنے والے اور ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ یقین دیا ہے اپنے عمل سے کہ ٹکراتے رہو سامراج سے, زندگی میں بھی تمہاری عزت و کامرانی ہے, مر گئے تو تم جیسے ہزاروں پیدا کر دے گا تمہارا خون. میں لگاؤں گا نعرہ, نعرہ ایسے تھوڑی لگتا ہے. اس نعرے کو دبانے کے لیے 30 سال سازش کی ہیں, توڑ دیا ہمیں, بکھیر دیا ہمیں, انتشار کا شکار کر دیا. نعرہ لگتا تھا مردہ باد امریکہ کا, ہماری لوگ کہتے تھے یہ کیا لیا ہے نعرہ, یہ اس نعرے کی کیا ضرورت ہے. لیکن آج پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے. اب تو ہمارے حکمران بھی چیخ پڑے کہ ہم نے اتنا کچھ کیا تمہارے لیے, تم ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہو. یعنی بچے بچے کو پتا چل گیا کہ خمینی بت شکن سچا تھا, سچا تھا. بچے بچے کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ خمینی بت شکن سچا تھا. اس نے 30 سال پہلے کہا تھا روئے زمین پر سب سے بڑا شیطان امریکہ ہے. دنیا میں جہاں بھی کہیں کوئی فساد ہو رہا ہے وہ اس امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. امریکہ سے
سمجھا تھا، ہم نے لڑا دیا، انتشار ڈال دیا، نعرہ ختم ہو گیا، سنو نعرہ زندہ ہے اور تیری تباہی تک یہ نعرہ لگتا رہے گا، مردہ باد مردہ باد۔ نہیں 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 سنو، ہر بچے کو، جوان کو، میری ماں کو، میری بہنوں کو، گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ نعرہ لگاؤ تاکہ شاید قوت ملے ہمارے صاحبان اقتدار کو کہ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ مکڑی کے جالے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مردہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد۔ اسرائیل کے نجس وجود کو نہ بھولنا، مردہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد۔ پہنچ گئی آواز، اب کوئی پرواہ نہیں، مار دیے جائے، اب کوئی پرواہ نہیں، اب کوئی پرواہ نہیں، مار دیے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آواز باقی رہے گی۔ جسم کی موت، جسم کی موت آنی ہے، کسی کو انکار ہے؟ مگر مجھے تو میرے حسین نے جینے کا ڈھنگ سکھا دیا، میں نہیں مرنا چاہتا۔ میں نہیں مرنا چاہتا، میری خواہش یہی ہے، تو میں کیا کروں کہ ہمیشہ زندہ رہ جاؤں؟ کیا کروں؟ ہر شخص کی یہ خواہش ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کبھی موت نہ آئے۔ کیوں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میری بھی یہی خواہش ہے کہ مجھے کبھی موت نہ آئے، میں نہیں مرنا چاہتا، تو کیا کروں کہ ہمیشہ زندہ رہوں؟ تو ہمیشہ زندہ رہنے کا ڈھنگ کربلا نے سکھا دیا۔ آ حسین کی بارگاہ میں آ جاؤ، آ حسین کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، جو حسین کی پناہ میں آ گیا حسین اسے کبھی مرنے نہیں دیتا، حسین کبھی اسے موت نہیں دیتا، موت شرما جاتی ہے ان کے سامنے۔ لہذا کیسا ڈرنا، آواز کی گونج باقی رہنی چاہیے۔ جسم تو مر ہی جائے گا، جسم کا کیا ہے، زندہ رہنا ہے ہمیں، جب زندہ رہنا ہے تو سر خرو رہ کر، سر بلند رہ کر، نوک نیزہ پر زندہ رہنا ہے، نہیں رہنا، بس یہیں سے بات شروع کریں گے اگر زندگی رہی کل، جہاں پہ ختم کر رہے ہیں بات کو۔ زندہ رہنے کا ڈھنگ سکھایا حسین نے، حسین کے بچوں نے۔ میں نے کیا کہا؟ بڑے سے بڑا مارکہ سر نہ ہوا جب تک بچے میدان میں نہ آ گئے۔ کربلا ادھوری رہ جائے، کربلا کا مارکہ مکمل نہ ہو، اگر یہ شیر خار ام رباب کا کربلا میں نہ ہو۔ ایک روایت مجھے پڑھنے دیجیے، سنتا چلا آیا کہ جب مدینے سے قافلہ چل رہا تھا، جناب سورا کو مرض کی وجہ سے لے کر نہیں جاتے،
روایات کی بحث میں لوگ پڑ جاتے ہیں, یہ ہے کہ نہیں جناب اس غورہ ٹھیک نہیں تیار ہے, نتیجہ نکالو نتیجہ. علمی مرشدافیاں ادھر پوری کی پوری کتابیں لکھ ڈالتے ہیں, ارے یہ دیکھو نتیجہ کیا ہے. جناب سغرا نے جب دیکھا کہ نہیں بابا کا حکم دیا کہ مجھے نہیں جانا, اچھا میرے بھائی کو مجھے دے دیجیے, شیر خار کو تو ایک بار رخصت ہو لوں. گود میں لیا, اچھی بات گیا ننا سا بچہ, کربلا میں 10-11 ماہ کے ہیں, مدینے میں تو 3-4 مہینے سے زیادہ عمر نہیں ہے. ششمہا ہم محاورے میں کہتے ہیں, لیکن 11-12 مہینے کے ہیں جناب ریز, اور مدینے میں 4-5 ماہ کے ہمیشہ بحث میں. سینے سے چمٹ گیا اپنی بہن, اور کچھ باتیں کی, شاید یہ جملہ بھی کہا کہ بھائی تو بھی مجھے چھوڑ کر چلا جائے, کوئی تو میرے پاس ہو. سر اگر تو نہیں جائے گا تو کربلا فتح کون کرے گا؟ یاد ہے نا آپ کو, عباس فاتح فرات ہی اور علی اصغر فاتح کربلا, علی اصغر فاتح جنگی کربلا. شب عاشور ایک ماں رو رہی ہے, ہر خیمے میں لوگ اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں, ایک خیمہ ایسا ہے جہاں ایک بی بی رو رہی ہے. کیوں رو رہی ہے؟ اے معبود میں کیا قربان کروں کل, سب اپنے اپنے بچوں کو بھائیوں کو جوانوں کو قربانی کے لیے پیش کریں گے, میں کیا کروں, میری ایک بچی سکینہ 4 سال جو میدان میں جنگ نہیں لڑ سکتی, ایک یہ شیر خار علی اصغر. کاش کاش میرا علی اصغر اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار اٹھا لیتا, میں اسے میدان جنگ میں بھیج دیتی. کتنی پسند آئی اللہ کو اپنی کنیز کی ادا, مشیت نے طے کر لیا جب سکینہ کا مرتبہ بھی فاتح شام کا, علی اصغر کا مقام فاتح کربلا. اور جب ماں یہ گفتگو کر رہی ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ علی اصغر بھی ہمک ہمک کر اشاروں سے کہنا چاہتا ہو, اے مادر گرامی اطمینان رکھو, پریشان نہ ہو, گریہ نہ کرو, بس عصر عاشور آنے دو, پھر دیکھو تمہارا علی اصغر کیا کرتا. عزاداران حسین عصر عاشور آئی, تمام بنی ہاشم کو تمام جانساروں کو حسین گنج شہیدہ میں سلا چکا, اب کوئی نہیں جو میدان جنگ میں جا کر تلوار سے جہاد کرے. استغاثہ بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے, ہے کوئی جو آل رسول کے استغاثے کو پہنچے. اچانک خیموں سے شور گریہ بلند ہوا, واپس پلٹے حسین, کیا سبب ہے؟ ابھی میں زندہ ہوں. بتایا گیا کہ ادھر آپ کا استغاثہ بلند ہوا, ادھر بیمار ہوش میں آ گیا. سیدھے سجاد ہوش میں آئے, نیزہ لے کے دوڑے, میرا بابا پکار رہا ہے, ارے کیا کوئی نہیں بچا؟ غش کھا کے گر پڑے سید سجاد, پوچھو جوان بیٹوں سے جب باپ مصیبت میں ہو تو کیا گزرتی. دوسرے خیمے میں پہنچے, سب بیویاں جمع ہیں, ام رباب کا لال اس کی گود میں ہے. پوچھا کیا ہوا, کیا سبب ہے دنیا داری کا؟ اے والی آپ کی آواز سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. ارے بول نہیں سکتا تھا یہ بچہ,
جب اپنے بابا کا استغاثہ سنا ہمک کر بتانا چاہا ہوگا, جب کوئی نہ سمجھا تو کروٹ لے کے گرا دیا اپنے, شاید یہ کہنا چاہتا ہو مجھے اپنے بابا کی مدد کے لیے جانا ہے, مجھے اپنے بابا کی نصرت کرنا. حسین نے علی اصغر کو دیکھا, آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ گفتگو ہوئی ہوگی. علی اصغر نے کہا ہوگا, بابا آخر میں کربلا کیوں آیا تھا, مجھے لے کے چلو. حسین نے بھی لے لیا, سمجھ گئے علی اصغر کیا چاہتا ہے. علی اصغر کو پیاس لگی ہے اور اس کا دادا حیدر کرار جام کوثر لیے انتظار کر رہا. میرے شیر, میرے دلیر علی اصغر, آ جا میرے پاس, میں تجھے اپنے ہاتھ سے سیراب کروں گا. حیدر کرار کا یہ ننھا سا عباس, یہ چھ ماہ کا علی اصغر نہیں, اب یہ عباس بن گیا حسین کی نصرت میں. علی اصغر کو لیا, خیمے سے باہر نکلے, تپتی دھوپ, جھلستی ریت, ابا کا سایہ کر دیا بچے پہ, ابا کو ہٹایا, تمام لشکر نے دیکھا کہ کملایا ہوا پھول. ارے اتنا سا بچہ جس کی ماں کا شیر بھی خشک ہو گیا, کیا عالم ہوگا اس کی بھوک پیاس. کملایا ہوا بچہ, حسین نے پکار کر کہا, مجھ سے جنگ ہے, اس معصوم سے تو نہیں ہے, پیاسا ہے, اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گئے, تھوڑا سا پانی میرے بچے کو پلا. عزاداروں, میں کیسے بتاؤں آپ, یہ حسین پر کتنا مشکل وقت ہے. علی اصغر کے لیے پانی طلب کرنا مشکل ترین کام, یہ میں نہیں کہہ رہا, خود جناب سید الشہداء سے منسوب اشعار میں حسین ایک شعر میں آپ کو خطاب کر کے کہتے ہیں, لے تکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی تے باس تسقیم طفلی بابو ایر حمونی. اے میرے شیعہ, کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. کاش تم ہوتے میں کیسے اپنے معصوم شیر خار کے لیے پانی مانگ رہا تھا, مگر ظالموں نے رحم نہ کھایا, ظالموں نے رحم نہ کھایا. جلتی ریت پر لکھا دیا علی اصغر کو, میں ہٹ جاتا ہوں, میرے معصوم بچے کو پانی پلاتا. کوئی جواب نہ آیا, علی اصغر کو اٹھا لیا. اے میرے لال, ارے تو بھی تو حجت خدا کا دیتا. کیا کیا علی اصغر نے, بس اتنا سا کیا, ادھر حسین کی اجازت ملی, ادھر خشک ہونٹوں پہ اپنی سوکھی زبان کو پھیلایا. کیسا حملہ تھا علی اصغر کا, ہتھیار پھینک دیے کوفیوں شامیوں نے, منہ پھیر پھیر کر رونا شروع کر, گھبرا گیا عمر ساتھ, طلب کیا حرملہ کو, حرملہ جلدی آ. ارے ایسی لڑائی, ایسا حملہ تو عباس کا بھی نہیں تھا. ارے یہ کس مجاہد کو لے کر آ گیا حسین, کہ میرا لشکر ہی پسپا ہو گیا. اقتا سلام الحسین. ارے ایسا کام کر حسین کا یہ کلام قطع ہو جائے. تیرے سے شعبہ کمان میں جوڑا. ارے چند ماہ کا پیاسا بچہ. ارے کتنی گردن ہوگی اس کی. زہر میں بجا ہوا سفار. تین منہ کا اہنی تیر کمان میں جوڑا. حسین کا نشانہ لیا. حسین کی گردن کا نشانہ لے کر تیر چلایا. لیکن ابھی حسین کا آخری مجاہد زندہ ہے علی اصغر. علی اصغر نے نظریں گاڑ دی تیر پر. کسی کی مجال میرے ہوتے میرے بابا کو تیر مار دے. ادھر تیر چلا علی اصغر ہوشیار ہوا. جو ہی تیر نزدیک پہنچا علی اصغر نے ہمت کر اپنی گردن تھام. پہلے تیر علی اصغر کی گردن میں لگا. بعد میں حسین کے بازو پر. ارے یہی وہ ابدی مسکراہٹ ہے علی اصغر کی. اے بابا میں جیت گیا. اے بابا کربلا کی کتھا میرے نام ہو گئی. کوئی بعید نہیں اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس دنیا سے جاتے جاتے جب گردن ڈھلکی ہے تو رخ خیمے کی طرف ہو گیا ہے. خیمے کی اوٹ سے کوئی بیوی اپنی ماں اپنے بیٹے کی جنگ دیکھتی ہے اور یہ مسکراہٹ اسے بتا رہی ہے اے اماں تم سرخرو ہو گئی نا. تم سرخرو ہو گئی. دیکھو تمہارے علی اصغر نے کیسی جنگ کی ہے. سنو سنو میں نے ختم نہیں کیا. علی اصغر کے خون کو منہ پر ملا. خیمے کی طرف چلے. زبان پر کلمہ جاری ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. رزن بقضائے ہی و تسلیما لامرہ. ایک بار گئے ہمت نہ ہوئی لاشے کو خیمے میں لے جانے کی. واپس پلٹ آئے. پھر گئے پھر واپس پلٹ آئے. سات بار حسین آگے بڑھے پیچھے ہٹائے. ارے اس بچے کی لاش کیسے لے گا. آخر آئے آواز دی رباب نے علی اصغر کو لے جا. ارے ماں سے پہلے بچی آ گئی. بہن آ گئی. سکینہ آ گئی. بابا میں بھی تو پیاسی ہوں کیا پانی آ گیا. ارے جواب کیا دے حسین. ابا کا دامن ہٹایا. سکینہ نے اپنے بھائی کو خون میں تر دیکھا. سر پیٹ کر کہتی ہے بابا کیا اتنے سے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں. سنو میں نے ختم نہیں کیا. لائے علی اصغر کے لاشے کو پشت خیمہ پر. کیوں لائے. ارے حسین کو معلوم ہے کیا سے عاشور کے بھاگ تمام شہیدوں کے سر قلم کی ہے جو ہوں گے. کہیں میرے معصوم علی اصغر کا سر نہ کاٹ لیا جائے. اپنی تلوار سے ایک ننی سی قبر بنائی. علی اصغر کو چھپا دیا. قبر کا نشان مٹا دیا. لیکن کیا ہوا کیا ہوا. عصر عاشور کے بعد جب شہداء کے سر کاٹے گئے بتایا گیا کہ جتنے میدان میں مارے تھے ایک کم ہے. ایک کم ہے. پھر گنجے شہیدہ میں لاشوں کو تلاش کیا گیا. نہ ملا سر نہ ملا لاشا. کسی نے بتایا آخری وقت میں حسین خیموں کے پیچھے کچھ چھپا رہے تھے. ایک دستے کو حکم دیا گیا
نیزہ بردار دستہ تیار ہوا، حکم ہوا کہ پوری زمین کو نیزوں سے کھود دیا جائے، ادھر یہ دستہ بڑھا زمین کو کھودتا ہوا جاتا ہے، ادھر ماں کا کلیجہ حلق میں آ گیا، دعا کرتی ہے معبود معبود میرے اصغر کی خیر ہو، میرے اصغر کی خیر ہو، لیکن اصغر کی تمنا تو کچھ اور ہے، اصغر کہتا ہوگا اے مادر گرامی یہ دعا نہ مانگنا، یہ دعا نہ مانگنا، ارے تمہارے اصغر کو یہ گوارا نہیں کہ سب شہیدوں کے سر تو نیزوں پہ ہو اور جو فاتح کربلا ہو اسی کا سر نہ ہو، بس اصغر کی مراد پوری ہوئی، اب جو ایک ظالم کا نیزہ زمین میں گیا واپس آیا نو کے سنا پر، اور میرے باپ کا چلے تھا